قبل اس کے کہ ہم اگلے پروگرام کا اعلان کریں، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، جس کسی کے ساتھ چاہو احسان اور نیکی کرو، ایسا کرنے سے تم اس کے حاکم اور سردار بن جاؤ گے۔ جس کسی سے چاہو بے نیازی کا رویہ اختیار کرو، اس طرح اس کے مثل اور نظیر کہلاؤ گے۔ جس کسی کے سامنے چاہو ہاتھ پھیلا کر اپنی غربت اور فقر کا رونا رو، اس طرح تم اس کے اسیر بن جاؤ گے۔ سامعین، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس حدیث میں چند چیزوں کو بیان کیا ہے۔ احسان اور نیکی کا جو ثمرہ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ احسان اور نیکی کس قدر اچھی چیز ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، بے نیازی کتنی اچھی چیز ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا کس قدر برا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو احسان اور نیکی کرنی چاہیے دوسروں کے ساتھ، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ دوسروں کے دل جیت لیتا ہے اور دوسرے اس کے عبد بن جاتے ہیں، اس کا احسان مند بن جاتے ہیں اور اس کے شکر گزار بن جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بے نیازی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص دوسروں سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو وہ ان جیسا ہو جاتا ہے، یعنی اپنی جو حاجات ہیں وہ دوسروں کے سامنے اس طرح پیش نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دے اور دوسروں کو بڑا سمجھنا شروع کر دے، بلکہ انسان کو بے نیاز ہونا چاہیے، اور بے نیازی اگر کوئی اس کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ انہیں دوسروں جیسا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے آخر میں یہ فرمایا کہ ہاتھ پھیلا کر اپنی غربت اور فقر کا رونا رو، یعنی امیر المومنین یہاں پر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی دوسروں کے سامنے اپنی غربت اور اپنے فقر کا رونا نہیں رونا چاہیے، کیونکہ اس طرح دوسرے جو ہیں وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کو وہ ان کا قیدی بن جاتا ہے، یعنی وہ لوگ اس کی حاجات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنا ایک طرح کا اسیر بنا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں اسیر اور قیدی سے جو عام اصطلاح میں قیدی اور اسیر ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان اس کا ان کا محتاج بن جاتا ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑی عزت علم ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے روز قیامت اور عمر حیات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بڑی ذلت جہالت ہے، اس لیے کہ جاہل گنگا بہرا اندھا اور حیران و سرگردان رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت عزت کو دی، علم کو دی گئی ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری کا ایک بہت اچھا قول اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے فرمایا ہے اپنی ایک تقریر میں کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ علم پر زور دیا ہے، یعنی دوسرے علوم سے زیادہ اسلام نے، دوسرے جو مذاہب ہیں جو مکاتب فکر ہیں ان کو اگر دیکھا جائے اور اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام ایسا دین ہے جس نے علم پر دوسرے ادیان و مذاہب اور مکاتب کی نسبت علم کے حصول پر زیادہ زور دیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو جو ہے ظاہر ہے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا، اگر دوسرے ادیان اور مذاہب اور مکاتب فکر کو مد نظر نہ رکھیں اور صرف اسلام کو دیکھیں کہ اسلام نے جن چیزوں پر زور دیا ہے، جن چیزوں پر تاکید کی ہے، جن چیزوں کو زیادہ اہمیت دی ہے وہ کیا ہے، تو وہ بھی شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اسلام نے بہت ساری چیزوں پر زور دیا ہے، بہت ساری چیزوں پر تاکید کی ہے، لیکن سب سے زیادہ تاکید جو اسلام نے کی ہے وہ علم پر کی ہے۔ اور سامعین، آپ سماعت فرمائیے پروگرام امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم ولادت باسعادت کی مناسبت۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں سلام عرض ہے. سامعین، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہوگا. سامعین، پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ماہ رجب المرجب، ماہ خدا کی آمد اور اس کی پہلی تاریخ کو امامت و ولایت کے پانچویں درخشاں ستارے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں.
علوم آل محمد کا سما باقر، علوم آل محمد کا اسما باقر، رموز کون و مکان کا ہے رازدان باقر، علی کرو جہل میں ہے علم کی عذاب باقر، پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک، فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے کرام باقر، اسی کے ذکر میں مصروف ساقب و بزر، صدا و فکر کے پردے میں بھی نہاں بکر.
سامعین، ماہ رجب کی پہلی تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے کہ جب فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بابرکت اور پر نور وجود سے عالم ہستی کو روشن و منور کیا. ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام ساتویں معصوم اور پانچویں آفتاب امامت ہیں. ان کی زندگی تمام تر عقل و دانش سے تعبیر ہے اور اسی حوالے سے آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، یعنی عقلی مشکلات کو شگافتہ کرنے والے اور معرفت کی پیچیدگیوں کو آسان کرنے والے. آفتاب کی خصلت یہ ہے کہ وہ تاریکی کا پیچھا کرتا ہے اور جیسے ہی زمانے کے افق پر جہل کے تاریک لمحات نمایاں ہوتے ہیں ان کو روشنی سے بدل دیتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کا سب سے بڑا فیض ملوکیت کے ظلم و جور کے ماحول میں معرفت کے پیغام کو پھیلانا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت یکم رجب المرجب 57 ہجری قمری بے مقام مدینہ منورہ ہوئی. سن پیدائش میں 56 تا 59 ہجری قمری کے درمیان اختلاف ہے، البتہ 57 ہجری قمری پر مورخین کی اکثریت کا اتفاق ہے. اس لحاظ سے واقعہ کربلا کے وقت آپ کا سن 4 سال تھا. یہ بھی ایک مصلحت خداوندی ہے کہ بیک وقت 3 معصومین میدان کربلا میں موجود تھے. شاید یہ قدرت کی طرف سے اس بات کا انتظام ہے کہ روز حشر جب اس ظلم کا انصاف ہو تو 2 معصومین بطور شاہد عینی موجود ہوں. ماں اور باپ کی جانب سے آپ کا شجرہ پاکیزہ ہے. آپ کی والدہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہیں. ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ پہلی علوی خاتون ہیں جن کے بطن سے علوی فرزند کی پیدائش ہوئی.
میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن
شاعر مدھے باقر العلوم میں یوں ردب اللسان ہے، باقر کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے، یہ عظمت حسین کا ایک حصہ دار ہے، اس کم سنی پہ حق کو بھی کیا اعتبار ہے، کاندھوں پہ جس کے حق کی امانت کا بار ہے، مالک نے اس کو نام پیمبر عطا کیا، یہ مصطفیٰ کے نام کا بھی ورثہ دار ہے، شبر کا یہ نواسا ہے پوتا حسین کا، تنہا یہ دو گھرانوں کا آئینہ دار ہے، باقر کے دم سے زندہ ہیں اسرار کربلا، یہ کربلا کا سب سے بڑا رازدار ہے۔ تامل شیعہ عقیدے کے بموجب امامت کوئی انتخابی عہدہ نہیں ہے بلکہ خدا دادی وصف ہے جس کا تعین خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ایک امام اپنے بعد آنے والی شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس عمل کو نس کہتے ہیں، یعنی منشائے الہی کا اظہار۔ امام علی ابن الحسین مناسب اوقات پر اپنے فرزند محمد کی امامت کے متعلق بیان فرماتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام کی دلیل امامت میں امام باقر علیہ السلام کے نام آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا ذکر کیا جاتا ہے، جو آپ نے جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے امام باقر علیہ السلام کو پہنچایا۔ اس سلام کی اہمیت یہ ہے کہ جس رسول کو سلام کرنا ساری انسانیت اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہو، وہ ذات مقدس امام باقر علیہ السلام کو سلام پہنچاتی ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا شمار معزز اصحاب رسول میں ہوتا ہے۔ آبان بن تغلب، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے، روایت کرتے ہیں کہ جابر مسجد میں اکثر صدا دیتے تھے، اے باقر العلم، اے باقر العلم۔ لوگوں کے پوچھنے پر جابر جواب دیتے تھے کہ رسول خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اپنی عمر کے آخری حصے میں میرے ایک فرزند سے ملاقات کرو گے جو میرا ہم نام ہوگا اور علوم کے حقائق کو شگافتہ کرے گا۔ محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ وہ جابر کے ہمراہ بیٹھے تھے تو امام سجاد علیہ السلام اپنے کمسن بیٹے محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ آئے، اور امام نے اپنے فرزند سے کہا کہ اپنے چچا کے سر کا بوسہ لو۔ اس وقت جابر بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ جابر کے پوچھنے پر امام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ جابر نے امام باقر علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا، اے محمد، رسول خدا نے تجھ کو سلام بھیجا ہے۔ محمد باقر نے وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیا۔ قبل از وجود جس کو پیمبر کریں سلام، قبل از وجود جس کو پیمبر کریں سلام، بے شک وہ دین حق کا کوئی ذمہ دار ہے۔ اس سے کھلا ہے شان امامت کا مرتبہ، جابر صحابی ہو کے بھی اس پر نثار ہے۔
سامعین، ان روایات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آنے والے حالات سے آگاہ تھے کہ عہد امامت سید سجاد علیہ السلام تک پہنچنے تک امت کا مزاج اس قدر بگڑ جائے گا کہ امام مفترض الطاعۃ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی دیگر بزرگان دین اور اولیاء خدا کی مانند اپنے علم و عمل سے دین اسلام کی بہترین خدمت کی۔ معاشرے میں دینی اقدار و تعلیمات کا فروغ، غلط نظریات پر تنقید اور ان کا تجزیہ و تحلیل، اور مختلف علمی و دینی میدانوں میں بہترین اور مفید شاگردوں کی تربیت اسلامی معاشرے کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمات کا ایک حصہ ہیں۔ عظیم اہل سنت دانشور ابن حسم امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، اس عظیم امام اور پیشوا کو باقر العلوم، یعنی علوم کو چیرنے والے کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ علوم کی پیچیدہ گتھیاں سلجھاتے تھے۔ ان کا علم و عمل انتہائی زیادہ اور رفتار و اخلاق پسندیدہ تھا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اطاعت خدا میں بسر کی تھی۔
اللہ 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 الل
سامعین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے آیات الہی کی تفسیر اور قرآن مجید کے معنوی حقائق کی تشریح و وضاحت کے سلسلے میں بہت زیادہ کوششیں کیں. اسی بنا پر آیات قرآن کی تشریح کے سلسلے میں بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں. آپ فقہ و حدیث اور تفسیر کو بیان کرنے میں دو اہم اصولوں یعنی قرآن اور سنت پر زور دیتے تھے اور اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کہ جب بھی میں تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کروں تو جان لو کہ اس حدیث کا سرچشمہ کتاب خدا ہے. آپ کی امامت کے ابتدائی برسوں میں معاشرے کے اندر عقلی و کلامی بحثوں کی کوئی جگہ نہیں تھی اور دین کے حقائق کے بارے میں گہرا غور و فکر اور تدبر بدعت سمجھا جاتا تھا. ایسے حالات میں امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے درسوں میں عقلی بحثیں شروع کیں اور لوگوں کو مختلف علوم میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی دعوت دی. آپ حقائق کے ادراک میں عقل کے کردار کو انتہائی اہم سمجھتے تھے. اس سلسلے میں آپ نے فرمایا، خدا لوگوں کا ان کی عقل کے حساب سے مواخذہ کرے گا. امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے 18 سالہ دور امامت میں ایک عظیم اور وسیع علمی تحریک کی بنیاد رکھی اور اپنے فرزند ارجمن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی کے قیام کے اسباب فراہم کیے. آپ کا علمی دائرہ انتہائی وسیع تھا اور صرف کلامی اور فقہی علوم تک محدود نہیں تھا.
سامعین، امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک ممتاز صحابی اور شاگرد جابر بن یزید جوفی کہتے ہیں، میں نوجوانی کے دور میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے پوچھا کہاں سے اور کس کام کے لیے آئے ہو. میں نے کہا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ آیا ہوں. امام علیہ السلام نے خندہ پیشانی سے میرا خیر مقدم کیا اور مجھے ایک کتاب دی. اس طرح میں ان کے شاگردوں میں شامل ہو گیا. تاریخ میں آیا ہے کہ جابر بن یزید جوفی کو 70,000 حدیثیں یاد تھی. امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے خوبصورت ترین لمحے وہ تھے جب وہ اپنے خدا سے راز و نیاز کر رہے ہوتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے والد کافی دیر تک گھر نہ آئے. میں اس پر پریشان ہو گیا اور مسجد کی طرف گیا. دیکھا کہ میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام مسجد کے ایک گوشے میں خدا سے راز و نیاز میں مشغول ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے. وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کہہ رہے تھے، اے پاک و منزہ خدا، تو پروردگار حق و حقیقت ہے. خدایا، میں نے تیرے سامنے عبودیت و بندگی اور فروتنی کی بنا پر سجدہ کیا ہے. خدایا، میرے نیک اعمال ناچیز ہیں، پس تو میرے ان اعمال میں اضافہ فرما اور قیامت کے دن مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی عفو و بخشش کا حقدار قرار دے، کیونکہ صرف تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے.
سامعین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہمیشہ اپنے پیروؤں کو اس بات سے خبردار کرتے تھے کہ کہیں وہ رائے حق کی سختیوں کی بنا پر اس سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ آپ فرماتے تھے، حق اور حقیقت کے بیان کی راہ میں استوار اور ثابت قدم رہو، کیونکہ اگر کسی نے مشکلات کی بنا پر حق کا انکار کیا اور اس سے چشم پوشی کی تو وہ باطل راستے میں زیادہ مشکلات سے دوچار ہو جائے گا۔ امام کی تعبیر کے مطابق جادہ حق روشن اور سیدھا راستہ ہے، اگر انسان اس سیدھے راستے سے ہٹ گیا تو وہ باطل کی بھول بھولیوں میں بھٹک کر بے پناہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی نظر میں دانشور، دانائی کے مظہر اور حکمراں انتظامی طاقتوں کی حیثیت سے قوموں کی سعادت یا شقاوت کے راستے تک پہنچنے کے اہم عوامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میری امت کے دو گروہ نیکو صالح ہوئے تو میری پوری امت نیکو صالح ہوگی، اور اگر یہ دو گروہ برے اور بدعنوان ہوئے تو میری تمام امت کو برائی اور بدعنوانی کی طرف لے جائیں گے۔ ان میں سے ایک گروہ فقہا اور دانشور ہیں اور دوسرا گروہ حکمراں اور فرماروا ہیں۔ اموی حکمراں لوگوں میں امام محمد باقر علیہ السلام کی مقبولیت سے ہمیشہ پریشان اور خوفزدہ رہتے تھے۔ امام علیہ السلام کے دور میں کئی اموی حکمراں گزرے، جن میں سے ہشام بن عبد الملک نے آپ سے سب سے زیادہ سخت رویہ اور سلوک روا رکھا۔ اس کے مقابلے میں امام علیہ السلام نے بھی خاموشی کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور خوف و وحشت کی فضا کے باوجود حکمرانوں کی برائیوں کو حتیٰ ان کے سامنے بھی آشکار کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ستمگروں اور ظالموں کے ساتھ رویے اور سلوک کے بارے میں فرماتے ہیں، اقتدار و طاقت کے ہتھیار کو ان کے خلاف استعمال کرنا چاہیے جو لوگوں پر ظلم اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں۔ انہیں ناصر کے سامنے جان کے ساتھ جہاد کا پختہ عزم رکھنا چاہیے، جیسا کہ دل میں بھی ان کے ساتھ بغض و عداوت رکھنی چاہیے۔
سامعین، امام محمد باقر علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے پروگرام کا اختتام امام علیہ السلام کے ان زرین اقوال سے کرتے ہیں۔ علامہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ جابر جوفی کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملا تو آپ نے فرمایا، اے جابر، میں دنیا سے بالکل بے فکر ہوں، کیونکہ جس کے دل میں دین خالص ہو وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا چھوڑی ہوئی سواری، اتارا ہوا کپڑا اور استعمال کی ہوئی عورت ہے۔ مومن دنیا کی وقع سے مطمئن نہیں ہوتا، اور اس کی دیکھی ہوئی چیزوں کی وجہ سے نور خدا اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ مومن کو تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ہر وقت اسے متنبہ اور بیدار رکھتا ہے۔ سنو، دنیا ایک سرائے فانی ہے، اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے، آج آئے اور کل گئے، اور دنیا ایک خواب ہے جو کمال کے مانند دیکھی جاتی ہے اور جب جاگ اٹھے تو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، تکبر بہت بری چیز ہے، یہ جس قدر انسان میں پیدا ہوگا اسی قدر اس کی عقل گھٹے گی۔ کمینے شخص کا ہر بار گالیاں بکنا ہے۔ ایک عالم کی موت کو ابلیس 90 عابدوں کے مرنے سے بہتر سمجھتا ہے، 1000 عابد سے وہ ایک عالم بہتر ہے جو اپنے علم سے فائدہ پہنچا رہا ہو۔ میرے ماننے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، رونے والا بخشا جاتا ہے، اور جس رخسار پر آنسو جاری ہوں وہ ذلیل نہیں ہوتا۔
پروردگارہ، ہم اس مبارک موقع پر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ راہ مستقیم کی ہدایت رہنمائی کرنے والے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج، اور ہماری آنکھوں سے غفلت و جہالت کے پردے ہٹا دے، تاکہ معرفت کے نور کے ساتھ ہم تیرے پاک اولیاء کے راستے پر چل سکیں۔ سامعین، انہی رائس کے ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اس امید کے ساتھ کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے علمی کمالات اور فیوز و برکات سے آپ مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا،
اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، اتنا آسان نہیں جذبات چھپائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، اور دہلیز پہ نظروں کو جمائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی، اپنے سینے میں امنگوں کو جگائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے، آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے، آس کے دیپ نگاہوں میں جلائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہ، باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہ، گل نرجس کی مہک دل میں بسائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں، وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں، گھر میں مولا کا زاخانہ سجائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سہائی ہم کو، کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سہائی ہم کو، کربلا والے ہیں دنیا کو بتائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، الاجل کہتے رہو چاہے اجل آ جائے، الاجل کہتے رہو چاہے اجل آ جائے، اس صدا سے دل باطل کو ہلائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چراغ، داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چراغ، ان چراغوں کو ہواؤں میں جلائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا, ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا, جن کی فطرت ہے غم شاہ کے سائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا, موج آئے گی عریضہ تیرا لینے تجھ سے, موج آئے گی عریضہ تیرا لینے تجھ سے, آج ساحل پہ مسلے کو بچھائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں شہید راہ قدس جنرل قاسم سلیمانی کی برسی, سب سے بڑا اجتماع کرمان میں شہید کے مزار پر, ہزاروں افراد کا شہید کمانڈر کو خراج عقیدت. سعودی عرب نے 2024 میں کم سے کم 338 افراد کو سزائے موت دے کر گزشتہ سارے ریکارڈ توڑ دیے. غزہ پر صہیونی جارحیت میں مزید کئی فلسطینی شہید اور زخمی, غزہ کے پولیس چیف بھی صہیونی فوج کی جارحیت میں شہید. پاکستانی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات, پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے اپنے دو مطالبات پیش کر دیے. اور جموں کشمیر میں ریاست کا درجہ بہت جلد بحال ہونے کی امید, وزیر اعلی کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس میں عمر عبداللہ کا بیان. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. شہید جنرل قاسم سلیمانی اور حشد الشعبی کے نائب ابو مہدی المہندس کی پانچویں برسی آج ایران سمیت دنیا کے کئی ممالک میں منائی جا رہی ہے. شہید جنرل قاسم سلیمانی کرمان کے ایک گاؤں قنات ملک میں 11 مارچ سن 1957 کو پیدا ہوئے تھے. شہید جنرل قاسم سلیمانی عراق اور شام میں داعش کے خلاف لڑائی کے اہم کمانڈروں میں شامل تھے. داعش ایک دہشت گرد گروہ تھا جو عراق میں صدام کے زوال کے بعد ابھرا. شہید جنرل قاسم سلیمانی کی کمان میں سن 2011 میں حرم کا دفاع کرنے والے حریت پسندوں بشمول فاطمیون اور زینبیون کے مجاہدین شام میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہو گئے. سن 2014 میں جب داعش نے موصل پر قبضہ کر لیا تو شہید جنرل قاسم سلیمانی نے حشد الشعبی فورسز کے ایک حصے کو منظم کر کے عراق سے داعش کو نکالنے میں اہم کردار ادا کیا. عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے انہیں داعش کے خلاف جنگ میں ایک اہم اتحادی قرار دیا تھا. 30 نومبر سن 2016 کو ایک خط میں انہوں نے داعش کے خاتمے کا اعلان کیا اور شامی پرچم کو البو کمال میں لہرا دیا. 19 مارچ 2017 کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے شہید سلیمانی کو ذوالفقار میڈل سے نوازا، جو کہ ایران کا سب سے بڑا فوجی تمغہ ہے۔ یہ تمغہ ان کمانڈروں کو دیا جاتا ہے جن کے جنگی آپریشنز نے کامیاب نتائج حاصل کیے ہوں۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی 3 جنوری 2020 کو بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب ایک امریکی حملے میں حشد الشعبی کے نائب ابو مہدی المہندس اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ حملہ تاریخ کا ایک اہم موڑ بن گیا اور ان کی شہادت نے دنیا بھر میں ایک نئی تحریک کو جنم دیا۔ شہید قاسم سلیمانی کی 5ویں برسی کے پروگراموں کا آغاز کرمان میں برفانی موسم کے دوران ہوا، جہاں دسیوں ہزار زائرین پیدل چل کر گلزار شہدا پہنچے۔ آج صبح سے ہی ہزاروں افراد شہید جنرل قاسم سلیمانی کی یاد میں ایران کے مختلف شہروں اور بیرونی ممالک سے کرمان پہنچے۔ ان افراد نے برفباری اور ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر شہید قاسم سلیمانی کے مزار پر حاضری دی۔ گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی گلزار شہدا کے راستے میں درجنوں موقف قائم کیے گئے، جہاں چائے اور دیگر اشیاء خورد و نوش کے زائرین کی تواضع کی جا رہی ہے۔ شہید قاسم سلیمانی کی برسی کی شب گلزار شہدا میں مشہور نوحہ خواں الحاج صادق آہنگران نے عظیم قربانیوں اور خدمات پر شہید سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی شہید کی 5ویں برسی کی مناسبت سے ایران، پاکستان، ہندوستان، عراق اور لبنان سمیت دنیا بھر میں اجتماعات اور پروگرام منعقد کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ تہران میں سعودی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے سعودی عرب میں 6 ایرانی شہریوں کو سزائے موت دیے جانے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ میں ایک اعلی عہدیدار کریمی شستی نے سعودی عرب میں 6 ایرانی قیدیوں کو منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں پھانسی دیے جانے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ افراد کئی سال پہلے سعودی عدلیہ کی جانب سے منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں موت کی سزا سنائے جانے کے بعد سعودی جیل میں تھے۔ کریمی شستی نے کہا کہ اس دوران ایرانی وزارت خارجہ نے ان کو کونسلر خدمات فراہم کرنے اور ان کی سزا میں نرمی کے لیے مسلسل کوششیں کیں، لیکن اس کے باوجود پیشگی اطلاع کے بغیر قیدیوں کو پھانسی دے دی گئی، جو ناقابل قبول ہے اور سفارتی اصولوں سمیت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے بدھ کے روز ایک بیان میں الشرقیہ کے علاقے میں منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں 6 ایرانی شہریوں کو سزائے موت دینے کی خبر دی تھی۔ سعودی عرب نے 2024 میں کم سے کم 338 افراد کو سزائے موت دے کر گزشتہ سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ فرانس پریس کے مطابق 2024 میں سعودی عرب میں پھانسی کی سزاؤں پر عمل درآمد میں کافی اضافہ ہوا ہے اور سزائے موت پانے والے افراد کی تعداد 338 تک پہنچ گئی، جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ سن 2023 میں سعودی عرب میں 170 افراد کو سزائے موت دی گئی تھی۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے سعودی عرب میں 1990 سے اب تک دی جانے والی سزائے موت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس سے پہلے سعودی عرب میں بڑی تعداد میں 2022 میں 196 افراد کو اور 1995 میں 192 افراد کو پھانسی دی گئی تھی۔ سن 2024 میں سعودی عرب میں جن 338 افراد کو پھانسی دی گئی ہے، ان میں 129 غیر ملکی ہیں۔ صہیونی حکومت نے ایک بار پھر غزہ کی پٹی کو اپنے بھیانک اور وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جس کے دوران 26 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق جنوبی غزہ میں واقع خان یونس کے المواسی علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں پر صہیونی حکومت کے ہوائی حملے میں کم از کم 11 افراد شہید اور 15 زخمی ہو گئے، جن میں 5 بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ المنار چینل نے المواسی علاقے میں صہیونی حکومت کے تازہ ہولناک قتل عام کے دوران غزہ پولیس کے سربراہ محمود صلحہ اور ان کے نائب حسام مصطفیٰ شہوان کی شہادت کی خبر دی ہے، جبکہ فلسطینی قیدیوں سے متعلق دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر صہیونی جارحیت کے آغاز سے لے کر اب تک دریائے اردن کے مغربی کنارے میں 14,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نام نہاد فلسطینی انتظامیہ فلسطینیوں کو کچلنے میں صہیونی حکومت کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ دوسری جانب صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے بدھ کی رات ایک بار پھر صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی جانب سے حماس کے ساتھ معاہدے کی راہ میں رکاوٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ان کے گھر کے سامنے مظاہرہ کیا اور نیتنیاہو اور ان کی کابینہ کے خلاف نعرے لگائے اور اہم شاہراہوں کو بند کر دیا۔ ادھر فلسطین کی تحریک حماس اور تحریک جہاد اسلامی نے رام اللہ میں الجزیرہ ٹی وی چینل کے دفتر کو بند کرنے کے فلسطینی انتظامیہ کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے موجودہ حساس حالات میں ایک نامناسب اقدام قرار دیا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں فلسطینی انتظامیہ کے فیصلے کو آزادی اظہار کی خلاف ورزی اور میڈیا کی آزادی کو دبانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ تحریک جہاد اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب عوام اور فلسطینی کاس کو اپنا درد اور اپنی تکلیف دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک آواز کی ضرورت ہے، سیاسی حربوں پر مبنی یہ اقدام کسی بھی صورت میں فلسطین کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ صہیونی حکومت جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ لبنانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بدھ کی رات صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے بنت جبیل علاقے میں واقع قصبے ایترون کے کئی گھروں کو آگ لگا دی۔ دوسری جانب اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان پر وحشیانہ حملے کے بعد ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ فضائیہ نے خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک فوجی گاڑی اور ہتھیاروں کے گودام کو نشانہ بنایا ہے۔ دریاسنا بدھ کے روز بھی اسرائیلی ڈرونز نے بیروت کے نواحی علاقوں زاہیہ اور سور شہر پر پروازیں کی اور 2025 کے پہلے دن دو مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ غاصب صہیونی حکومت اگرچہ جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے اب تک بارہا جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکی ہے، تاہم صہیونی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حکومت اب بھی لبنان کے ساتھ جنگ بندی پر کاربند ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ کی پٹی سے مقبوضہ علاقوں پر میزائل حملے کا اعتراف کیا ہے۔ المنار چینل نے صہیونی حکومت کے میڈیا کے حوالے سے مقبوضہ علاقوں پر فلسطینیوں کی جانب سے میزائل حملے کے بعد سائرن کی آوازیں سنے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ یہ حملہ مقبوضہ علاقوں کے جنوب میں، جبکہ ایلات پر بھی ڈرون حملے کی خبر ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کی عسکری شاخ القدس بٹالین نے غزہ میں جا رہے صہیونی فوج کے خلاف الاقصی شہدا بٹالینز کے ساتھ مل کر مشترکہ آپریشن انجام دینے کی خبر دی ہے۔ قدس بٹالین کے اعلان کے مطابق اس مشترکہ کارروائی میں مشرقی غزہ میں واقع ملکہ علاقے میں صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں کو فلسطینی مزاحمتی مجاہدین نے ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ پاکستانی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آج مذاکرات ہوئے، جن میں پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے اپنے دو مطالبات پیش کر دیے ہیں۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے مذاکرات میں 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات پر جوڈیشل کمیشن بنانے اور بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے حکومت کو سیاسی قیدیوں پر مزید کیس قائم نہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جو کیس موجود ہیں ان پر عدالتی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے اور بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں پر مزید نئے کیس نہ بنائے جائیں۔ اجلاس کی صدارت پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کی، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے مذاکرات میں علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، اسد قیصر، صاحبزادہ حامد رضا، راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم راجہ بھی شریک ہوئے۔ آج کے مذاکرات کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے۔ پاکستان میں کامیاب مذاکرات، امن معاہدے پر دستخط اور حکومت کی یقین دہانی کے بعد دھرنے ختم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے کرم کی صورتحال پر معاہدہ طے ہونے کے بعد مجلس وحدت مسلمین MWM کی جانب سے ملک بھر میں جاری دھرنے ختم کرنے کا اعلان ہو گیا ہے، جس کے بعد اسلام آباد، لاہور، ملتان، کوئٹہ، گلگت بلتستان اور کراچی کے مختلف مقامات پر جاری دھرنے بھی ختم کر دیے گئے ہیں اور سڑکیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہیں، لیکن کرم کی مین شاہراہ تاحال بند ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے خیبر پختونخوا کے علاقے کرم میں دونوں فریقین کے درمیان ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد پر زور دیتے ہوئے ملک بھر میں جاری دھرنے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ کرم کا علاقہ غزہ کا منظر پیش کر رہا تھا، پھر ان مظلوموں کی آواز بننے کا فیصلہ کیا گیا، اس لیے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا گیا اور کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک دھرنے دیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان میں دھرنے ہوئے، خواتین، بچوں اور بوڑھوں نے بھی احتجاج کیا، لیکن کراچی میں امن پسند لوگوں پر گولیاں فاشسٹ وزیر اعلی اور وزیر داخلہ نے چلوائیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ آج تمام دھرنے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، ہفتے کو 70 سے 80 گاڑیاں راشن اور ادویات لے کر کرم جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع کرم میں لوگ دھرنے پر پہلا قافلہ پہنچنے تک بیٹھے رہیں گے۔ قبل ازیں کوہاٹ میں گرینڈ جرگے میں ضلع کرم کے دونوں فریقین نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے تھے، جس کے تحت دونوں فریق قیام امن کے لیے حکومت اور مقامی انتظامیہ کا ساتھ دیں گے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ جموں کشمیر میں ریاست کا درجہ بہت جلد بحال کیا جائے گا۔ ہندوستانی نیوز ایجنسی UNI کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلی عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے مرکزی حکومت کے پاس 1 سال کا وقت کافی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جمعرات کو وزیر اعلی کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے دفعہ 370 کے بارے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے حکومت ہند کو ریاست کا درجہ جلد بحال کرنے کی ہدایت دی تھی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ اکتوبر 2024 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں لوگوں نے بڑے پیمانے پر حصہ لیا، جس کی حکومت ہند کی طرف سے کافی پذیرائی ہوئی، لہذا اس کے بدلے میں جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی امید ہے کہ انہیں انتخابات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کا صلہ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت نے الیکشن سے پہلے لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں، ہم ان کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں ٹرمپ ہوٹل کے سامنے ٹیسلا سائبر ٹرک میں ہونے والے دھماکے میں 1 شخص ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاست نیواڈا میں لاس ویگاس پولیس اور فائر بریگیڈ کے حکام نے کہا ہے کہ دھماکے کی وجہ سے ٹیسلا سائبر ٹرک کا ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق دھماکے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم واقعے کی تحقیقات ممکنہ دہشت گردانہ کارروائی کے طور پر کی جا رہی ہیں۔ ادھر امریکی شہر نیویارک کے علاقے کوئنس میں ایک نائٹ کلب کے باہر فائرنگ کے نتیجے میں 11 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق حملہ آور نے اس وقت فائرنگ کی جب بڑی تعداد میں لوگ نائٹ کلب سے باہر نکل رہے تھے۔ دوسری جانب امریکی فیڈرل پولیس FBI نے کہا ہے کہ امریکی ریاست نیو اورلینز کے شہر ریاست لوزیانا کے شہر نیو اورلینز میں ہجوم پر گاڑی چڑھانے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے، جبکہ 35 افراد اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ نئے سال کے موقع پر امریکہ کی ریاست نیو اورلینز میں ایک شخص گاڑی لے کر ایک ہجوم پر چڑھ دوڑا اور اس نے پولیس اہلکاروں پر گولی بھی چلائی۔ پولیس نے حملہ آور کی شناخت شمس الدین جبار کے نام سے کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ پولیس نے حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین, ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا, عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا, ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول, ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا, دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا, کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول, کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر